بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور جہاں پر رکیت میں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ویؤثرون کلام اللہ علی کلام غیرہ من کلام اصناف الناس، اور آگے کرتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے کلام پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یؤثرون سے مراد یعنی یقدمون، مقدم کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں. کلام اللہ علی کلام غیرہ من سائر اصناف الناس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی کلام موجود ہیں وہ سب پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سب سے آگے ہے، چاہے خبر میں ہو یا حکم میں ہو. اللہ تعالیٰ کے جو اخبار ہیں ان کے نزدیک آگے ہیں ہر خبر سے جو کہیں سے بھی خبر پہنچ جائے. اب جانتے ہیں شریعت کے احکام جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا تو اخبار ہیں یا احکام ہیں. اخبار سے مراد جتنی بھی خبریں ہیں قرآن مجید میں، ایمان کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، دوزخ کے تعلق سے، یہ سارے اخبار ہیں، ہمیں خبریں ملی ہیں. احکام سے مراد جس میں حلال ہے، حرام ہے، واجبات ہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، یہ سارے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ جس سے منع کیا جاتا ہے، یہ احکام ہوتے ہیں. اگر خبر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کسی اور کی طرف سے، اصل بات یہ ہے، تو کس کی مانی جائے گی، کس کی بات چھوڑی جائے گی؟ اگر ٹکراؤ ہو جائے، تضاد ہو جائے، آج کل سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ خاص طور پر جو اسلام کے دشمن ہے، وہ کوئی سائنٹیفک کوئی فیکٹ لے کے آتے ہو کہہ دے کہ قرآن کی تعلیمات اس سے ٹکراتی ہیں، پھر سائنس کو لینا چاہیے اور قرآن کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کے کلام کو. یعنی دیکھیں، ڈارون تھیوری کو دیکھ لیا، میں نے پہلے مثال دی تھی. عجب بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اسکول اور کالجز میں پڑھی جاتی ہے، اللہ من رحم اللہ، بہت کم ایکسیپشنز ہیں. یہاں سعودی عرب میں نہیں پڑھائی جاتی ہے تھیوری، الحمدللہ. میں نے یہاں سے پڑھا، ایف ایس یہاں سے کی تھی میں، لیکن نہیں تھی الحمدللہ، تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا. لیکن دنیا میں دیکھیں آپ، کوئی مسلمان اسٹوڈنٹ جس کا تعلق سائنس سے ہے، جس نے سائنس پڑھی ہے، پڑھ رہا ہے، وہ یہ تھیوری جانتا ہے. اس تھیوری کیوں مسلط کیا گیا ہمارے اوپر؟ قرآن کی تعلیمات کے مطابق انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے. نہ دیکھیں، انسان اول، سب سے پہلا انسان. سائنس کہتی ہے بندر تھا، یعنی بندر سے یہ انسان بنائے، اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جس اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، بڑا شرف ہے. اور دوسرے شرف جو ہے وہ نفخ فیہ من روحہ، اپنی روح یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور شرف کے لیے اور فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہے. ورنہ ہماری روح ہر انسان کی روح اللہ نے پیدا کیا نا، تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت اس روح کے ساتھ جوڑ دی ہے جسے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو مزید شرف ہے. اللہ کے پیارے نبی علم والے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وعلم آدم الاسماء کلہا، جاہل نہیں تھے. سائنس کیا کہتی ہے؟ پہلا انسان جانور تھا، جانور کی اولاد تھا، جاہل تھا، برہنا بدن تھا، ننگا تھا. یعنی جو عیب اب سوچ سکتے ہیں کسی انسان میں، کوئی عیب اب دیکھیں ذہن میں، وہ انسان اول میں تھا ان کے نزدیک. اور اسلام کے مطابق قرآن کے مطابق آپ جو بھی خوبی سوچ سکتے ہیں نا، جو بھی خوبی سوچیں آپ، وہ انسان اول میں تھا. دیکھیں کتنا کنٹراڈکشن ہے. تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کلام اللہ مقدم علی کلام غیرہ، چاہے کوئی بھی ہو، سائنس کا فیکٹ ہو، تھیوری ہو، کچھ بھی ہو. پہلی بات تو کہ اگر سائنٹیفک فیکٹ ہے نا، حقیقت ہے، تھیوری نہیں جیسے ڈائن وغیرہ کی، یہ سب جھوٹ، تو کبھی بھی اللہ کی پاک کلام سے ٹکرا نہیں سکتا. کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اللہ، قرآن مجید اسی کا کلام ہے، اور جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے جسے سائنس آج فیکٹ بنا رہی ہے اور ٹکراؤ کی بات کر رہی ہے، تو سوال پیدا ہو کہ ٹکراؤ ہو نہیں سکتا. کیونکہ ناممکن، اللہ کرے اس چیز کو پیدا بھی کرے اور پھر قرآن مجید اس کی خبر بھی دے اور وہ خبر غلط ثابت ہو جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ایسا فرماتے ہیں، اگر کوئی خبر ہم تک پہنچ جائے پچھلی امتوں کے تعلق سے اور قرآن مجید اس کی تکذیب کرتا ہو، تو ہم اس خبر کو جھٹلا دیں گے. پھر ایک مثال دی، مثال ظاہر اس کی مثال، بہت سارے مورخین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تھے. ترتیب انبیاء کی ترتیب دیکھیں، مورخین کے نزدیک، مورخین کے نزدیک جو ہسٹورین جو تاریخ لکھتے ہیں، اسے مورخ کہتے ہیں، مورخین جمع ہے مورخ کی، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کا زمانہ تھا، وقت جو تھا وہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا تھا. تو کچھ مورخین نے یہ بتایا ہے، ایسا فرماتے ہیں وَهَذَا كَذِبٌ، یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے اسے جھٹلایا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے میرے پیارے پیغمبر وسلم بے شک آپ پر وحی کی ہے، جیسا کہ ہم نے وحی کی ہے نوح کی طرف اور وہ انبیاء جو نوح علیہ السلام کے بعد میں آئے. تو ترتیب میں ابتدا نوح ہے، پھر باقی انبیاء جو بعد میں آئے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام نبیین میں سے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا، سورۃ مریم آیت نمبر 56. تو سورۃ مریم کی آیت میں یہ ثابت ہے کہ ادریس علیہ السلام نبی ہیں، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 163 میں یہ ثابت ہے کہ وحی کے تعلق جب اللہ نے بیان فرمایا ہے تو نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے اور پھر بعد باقی جو بعد میں انبیاء آئے ہیں. سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 میں 58 میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین من النبیین من ذریۃ آدم ومن من حملنا مع نوح، یہ وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا ہے انبیاء میں سے. کون سے انبیاء؟ جو آدم کی ذریت میں سے ہیں اور روح علیہ السلام کی ذریت میں سے، اور روح علیہ السلام کے ساتھ یعنی کشتی میں انہیں اٹھایا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یعنی آدم اور روح کے بیچ میں دیکھیں آپ کسی کا ذکر نہیں ہے، آدم علیہ السلام ہیں اور وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ہے. تو ادریس بھی نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے بعد میں آئے ہیں. اور سورۃ الحدید آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ لآخر الآية، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور ان دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت اور کتاب کو بنا دیا ہے. نبوت اور کتاب، رسالت، نوح علیہ السلام کے بعد اسے سر جا رہا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی اور کی ذریت میں سے کوئی نبی نہیں آیا. یعنی آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں اور بھی انبیاء تھے، نوح علیہ السلام کے اور بیٹوں میں سے بھی تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اسی ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ معروف لقب ہے ابو الانبیاء، بارک اللہ. کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی آیت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ انبیاء جتنی بھی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، فلا نبی قبل نوح الا آدم فقط، نوح علیہ السلام کے پہلے کوئی نبی نہیں مگر آدم علیہ السلام. اس میں ایک ایکسیپشن ہے، جانتے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے، بیٹوں میں سے، شیث علیہ السلام. شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے اولاد میں سے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی تھے. اچھا، یہ تو ایک بات ہے عقیدے کے اصول میں سے، اہل جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پاک کلام ہے اسے مقدم کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں ہر کلام سے، جس کی بھی کلام ہے، جس کا بھی کوئی قول ہے، سب کے آگے کرتے ہیں، چاہے اخبار میں ہوں، خبریں ہوں. جیسے ایک مثال شیخ صاحب نے دی ہیں ادریس علیہ السلام کے تعلق سے، مورخین کچھ کہتے ہیں، قرآن مجید میں کچھ اور خبر ہے، تو ہم آگے کریں گے قرآن مجید کی خبر کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے اور حق ہے. ہسٹورین سے، مورخ سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے پاک کلام میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اور دوسری مثال میں ڈارون تھیوری کی دی ہے، اور ایسے کئی اور مثالیں بھی ہیں. کچھ بھی آپ دیکھ لیں، جہاں پر بھی کوئی خبر آتی ہے اور قرآن سے ٹکرا جاتی ہے، انسان جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کسے آگے کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو آگے کیا جائے گا. اگر کوئی دیکھ اس کی یہ ثبوت ہے، اس کی یہ فیکٹ ہے، اس کی یہ سائنس یہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے، کچھ بھی کہہ دے، اللہ کے پاک کلام سے آگے کوئی کلام نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج صرف اللہ تعالیٰ کی اس پاک واحد کتاب قرآن مجید میں ہے. تورات میں نہیں تھا، انجیل میں نہیں تھا، زبور میں نہیں تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی نہیں تھا. کیا چیلنج ہے؟ دو قسم کا چیلنج ہے. پہلا چیلنج، اس کے مثل کوئی کتاب بنا کر دیں، ٹھیک ہے، 10 صورتیں بنا کے دیں. نہیں، اچھا ایک صورت تو بنا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں. ترتیب دیکھیے، پوری کتاب ناممکن ہے، عاجز، ٹھیک ہے نا، 10 صورتیں بھی عاجز. اچھا ایک صورت تو آسان ہے نا، وہ بھی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اس میں سے جزاک اللہ خیر. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ واضح ہے یار، کنٹرڈکشن کوئی نہیں ہے، چیلنج ہے، اس میں سے کوئی غلطی نکال کے دکھائے. اور یہ چیلنج تا قیامت ہے، یعنی کہ صرف اس زمانے میں تھا، کیونکہ دین اسلام کے دشمن، قرآن مجید کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن ہر زمانے میں رہیں گے تا قیامت. اور یہ چیلنج بھی ہر زمانے کے لیے ہے. اس زمانے میں جب عربی زبان سب سے عظیم زبان تھی اور عربیوں کو فخر تھا اپنی زبان پر، اب تو عربی مکس ہو گیا نا، عربی میں کمزور پڑ گئی ہے، لیکن اس زمانے میں جب یہ چیلنج تھا، اب ذرا غور کریں کہ جب اس زبان کی مہارت تھی اور عرب فخر کرتے تھے اپنی زبان پر، اور شعر و شاعری میں بھی آپ کو پتہ ہے عرب جیسا کوئی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، تو اس وقت یہ چیلنج تھا کہ چلو ایک صورت بنا کر تو دکھائیں. عاجز ہو گئے، نہ صورت بنا سکتے ہیں، کنٹرڈکشن نکال کے دکھائیں، کچھ نہیں کر سکے، نہ اس زمانے میں، نہ بعد میں، نہ آج کے زمانے میں، تا قیامت کوئی مائے کا لال یہ کر نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے. جب اللہ کا فرمان سچ ہے اور حق ہے، تو پھر اسے نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی غلطی نکال سکتا ہے. تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے. کیا راستہ ہے؟ من و عن سے تسلیم کرنا ہے. اور کیا راستہ باقی؟ دیکھو عقلاء کے نزدیک جب آپ کو پیغام اس طریقے سے پہنچ جائے، پھر نہ ماننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سوائے یہ کہ عقل میں اور دل میں کوئی خرابی ہے؟ دیکھیں کہیں پہ کوئی کمزوری ہے تو انسان جو عقلاء ہیں، جو سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ تو پھر کوئی غلطی نکال کے تب کوئی آرگومنٹ پیش کریں گے نا، کوئی وجہ بتائیں گے بھائی کیوں قبول نہیں کرنا چاہتا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد صحیح غلط ہے. میں عام بات کر رہا ہوں، عام آرگومنٹس میں کسی بھی بات پہ ڈبیٹس ہو جاتی ہیں آپس میں، تو جو آپ کی بات ماننا نہیں چاہتا، آپ 10 ثبوت پیش کرتے پھر بھی نہیں مانتا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر دھرم کہتے ہیں اسے، اور یہ خود مغلوب ہوتا ہے. ہر دھرم ہمیشہ متکبر، جو ہر دھرم ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، خود مغلوب ہوتے ہیں ہمیشہ، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے انداز میں، اپنے اخلاق میں، ہر اعتبار سے. اور جو آپ کے بعد سچ بات کو مان لیتا ہے، حق کو مان لیتا ہے، اس کی حقیقت اس کے قول میں، اس کے فعل میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں آپ کو نظر آ جاتی ہے. اس لیے اہل ایمان سب سے اچھا کیوں ہیں؟ جتنی تحریف قرآن مجید میں اہل ایمان کی ہے آپ غور کریں، وجہ کیا ہے؟ جو بھی خوبیاں موجود ہیں اہل ایمان میں موجود ہیں، اور جو بھی برائیں موجود اہل کفر میں موجود ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر نے دیکھا، ابو جہل کو دیکھے آپ، ابو لہب کو دیکھے آپ، تبت یدا ابی لہب وتب، تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے، کون ہے رشتے میں کیا لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اچھا سگے چاچا ہیں، خون کا رشتہ بھی، اور یہ بڑا اعلیٰ نسل اور نسب بھی کام نہیں آیا، مجھے کیا ہے؟ تکبر ہے. ابو جہل، ابو لہب اور ان کے جو ہم نوالا ہم پیالے تھے، کیا قرآن مجید کو نہیں سمجھتے تھے یا سمجھتے تھے؟ ہم سے اچھا سمجھتے تھے، ہم عجب ہیں، ہمیں پھر بھی ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے ہم کوئی ہمیں ترجمہ کرتے ویسے ہم لے لیتے ہیں، عربی تو آتی نہیں ہمیں، کوئی ترجمہ کرے ہم اس کو بات کو مان لیتے ہیں، چاہے غلط ترجمہ کیوں، ہمیں کیا پتا. اس لیے جتنی بھی سیکٹس فرقے موجود ہیں امت میں، قرآن کے ترجمے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے کہ یہ فرقے مختلف ہیں. عجب ہے، یعنی توحید کی دعوت میں سے شرک کو کیسے نہیں ثابت کرتے ہیں، یہ حیران کن بات ہے. بات توحید کی ہو رہی ہے، دلیل توحید کی ہے، اس میں سے غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، اسی آیت میں سے کیسے ثبوت بن گیا ہے جس میں اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے اور منع بھی سختی سے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وعید بھی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اور یہ سزا ملے گی اگر یہ شرک کرو گے. عجب ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں ابو جہل، ابو لہب نے ہم سے بہتر قرآن مجید کو سمجھا تھا، اور نہ ماننے کی ایک وجہ تھی، کیا تھی؟ تکبر اور گھمنڈ تھا. اس لیے سخت سے سخت سزا ہے. یہی پیغام ابو طالب نے سنا، دل میں اثر کیا، سمجھ بھی گیا، لیکن ایک عنا ہوتی ہے، قومیت، قوم پرستی سے کہتے ہیں، کیا کہیں گے میرے، میں بھی سرداروں میں سے ہوں، میں اگر اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑوں گا تو کیا کہیں گے لوگ، یہ بڑے سردار مجھے کیا کہیں گے، میرا نام کے ساتھ نعوذ باللہ یہ سوچتی کہ دبا لگ جائے گا کہ اپنے بھتیجے کی بات کو مان لی ہے اور باپ دادا کو چھوڑ دیا ہے. آخر وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کافی غمزدہ ہیں، پیارے چاچا ہیں، آخری وقت ہے، نزاع کی حالت ہے، موت طاری ہے، چاچا ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، ایک کوئی حجت ہو کہ میں آپ کو کوئی سفارش تو کر سکوں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت تو کر سکوں. جب کلمہ نہیں ہے کوئی مسلمان ہے تو پھر شفاعت بھی ممکن نہیں ہے. شفاعت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسلمان اہل ایمان کے لیے، گنہگاروں کے لیے. نہیں مانا ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی سمجھ لیا تھا، سمجھنے کے بعد، صحیح سمجھنے کے بعد انکار کیا. کیا ثبوت ہے کہ صحیح سمجھا تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہم کیسے مانیں محمد کی بات علیہ الصلوۃ والسلام؟ کہتے تمام معبودات کو چھوڑ دیں، صرف ایک معبود کی عبادت کریں جس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کہاں انکار ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کریں؟ دیکھیں سبحان اللہ، اجعل الآلہۃ، الہ جمع الہ، الہ الہا واحدا ایک، یعنی اس ایک کو بھی ہم مانتے ہیں، اس کی عبادت، اللہ کی عبادت بھی تو کرتے ہیں، کس نے انکار کیا اس کا؟ لیکن باقیوں سے کیوں منع کر رہا ہے ہمیں؟ لات ہے، عزا ہے، حبل ہے، جتنے بھی ہمارے باقی معبودات ہیں ان سے کیوں منع کر رہا ہے ہمیں؟ تو اصل جھگڑا اس بات پہ ہوا، نہ کہ یہ کہ صرف اس بات پہ نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس پہ جھگڑا تھا ہی نہیں. ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان تمام معبودات کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، یہ ہمارا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں نزدیک کر دیں گے. اس کی کیا ثبوت ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ سمجھ ہے توحید کی کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، آج اکثر پگڑی والے جو شرک کرتے ہیں، ان آیات کو سمجھا ہے؟ ابو جہل نے ان سے اچھا سمجھا ہے. کیسے اچھا سمجھا ہے؟ یہ ثبوت ہے، ایک تو تمام معبودات کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں، یہ تو عجیب بات ہے، اس لیے ہم مانتے نہیں ہیں، عبادت ہم سب کی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، لات عزا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی معبودات ہیں، یہ چھوٹے معبودات ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس لیے ہم اصل مقصد اللہ کے نزدیک حاصل کرنا ہے، اللہ تک رسائی ہم کر نہیں سکتے، ہم گنہگار ہیں، اللہ کی رسائی نہیں ہو سکتی ہماری, وہاں کیسے پہنچے ہم؟ تو یہ جو ہیں اللہ کے پیارے ہیں, لات حبل عز جتنے بھی ہیں, جیسے سورۃ نوح کی آیت میں آیا ہے جو پانچ بت ہیں, کون سے ہیں؟ ہد سواع یغوث یعوق النصر. یہ کون ہے اصل میں, ان کی حقیقت کیا ہے؟ نیک اور صالح بزرگ تھے, لوگ تھے اپنے زمانے کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے, جیسے بخاری کی کتاب التفسیر میں سر عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, یہ پانچوں پانچ اللہ تعالیٰ کے پیارے صالح اور نیک صالح بزرگ تھے, لوگ ان سے محبت کرتے تھے, اور یہ لوگوں کی فطرت میں ہے کہ اللہ کے اولیاء اور صالحین سے دل سے محبت ہو جاتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے بندے ہیں, یہ ہمارے دعا کریں گے, اللہ دعا قبول کرے گا, ان سے لگاؤ ہوتا ہے, ان سے محبت ہوتی ہے, ان سے لوگ مشورے لیتے ہیں, کیونکہ ان کو دانشور بھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے قریب زیادہ ہوتے ہیں, تو ہر معاشرے میں ان کی قدر و احترام ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لیں آپ, کوئی داڑھی رکھ لے تو لوگ اس کی قدر کرے, چاہے داڑھی فیک ہی کیوں نہ ہو, دکھاوے کی کیوں نہ ہو, چاہے اس کو کچھ پتہ بھی نہ ہو, چاہے بدعت ہو, چاہے جادوگر ہی کیوں نہ ہو, لیکن لوگ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس زمانے میں ایسا تھا, وہ اللہ کے پیارے بندے تھے, اللہ کی حکمت تھی کہ ایک زمانے میں سارے مر گئے, شیطان نے وسوسہ کیا, شیطان خون میں دوڑتا ہے نا, دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے. اب یہ جو بزرگ آپ کے مر گئے ہیں, یہ تو ان کے نام ہی مٹ جائیں گے, اب ایسا کریں ان کے قبروں پہ جا کے ان کو یاد کیا کریں, مانگے اللہ سے, ان سے نہ مانگے, یہ تو مر چکے, ان سے کیا مانگنا, تو شرک کیا مانگنا, سبحان اللہ, مانگنا اللہ سے, قبروں کی طرف جا کے اللہ سے مانگے. لوگ چلے گئے, اللہ سے مانگتے تھے قبروں کے سامنے بیٹھ کے, پھر وقت آیا کہ قبریں تو مٹ جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ نا, آپ کی نسلیں تو بھول جائیں گی, تو آپ تو ہیں, آپ کی اولاد آئے گی, قبریں تو مٹ جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ, تو آپ پتھر نصب کر دیں قبر کے اوپر, تاکہ پتھر جو یہ نشانی ہوگی کس بزرگ کی کہاں پر قبر تھی. قبر تو مٹ جائے, پتھر کبھی پتھر تو نہیں مٹتے نا, پتھر رکھ دیے. پھر سر عبداللہ بن عباس فرمایا, جب علم جاتا رہا پھر ان کی عبادت کی گئی, جب تک علم کا نور موجود تھا شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ حکم دے کہ ان سے مانگو, قبر والوں سے مانگو, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بزرگ ہیں, تم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے, نہیں, مانگنا اللہ سے, ان سے نہیں مانگنا. جب علم جاتا رہا تب ان کی عبادت کی گئی. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ان پتھروں کو جو قبروں پہ نصب تھے, پھر یہ وسوسہ آیا کہ ان کو اٹھا کے عبادت گاہوں میں رکھو, کب تک قبرستان آتے رہو گے, یہ اچھی بات نہیں ہے. جہاں پہ عبادت کرتے ہو, اصل بات یہ تھی کہ بزرگوں کو یاد کرنا ہے, تم یہ پتھر جو ہے نا انہیں وہاں پہ نصب کرو جہاں پر تم عبادت کرتے ہو, مانگو اللہ سے, یہ صرف پتھر صرف نشانی ہے, ان کو طرف کچھ کرنا نہیں ہے, تاکہ آپ کو اللہ سے یہ قریب کرتے رہیں گے, ان کی یاد آپ کے دل سے کبھی جائے گی نہیں. چلو یہ بھی ہو گیا, پھر آیا کہ ان کی شکلیں بھول جائیں گے سارے, ان کو تراشو, یہ پتھر کیوں رکھا ہے, آپ کے جب پوتے آگے آئیں گے, آپ کی نسلیں آگے آئیں گی, پتھر پڑا, پتھر کیوں پڑا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, ان کو تراش لیا جائے اور بزرگ کی شکل اختیار کر کے, تب پتہ چلے کہ یہ فلاں بزرگ کا پتلا ہے اور نشانی ہے. تب بھی مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا, اس سے نہیں مانگنا. جب علم کا خاتمہ ہوتا ہے, اہل شر پھیل جاتے ہیں, بدعت معاشرے میں جگہ کر لیتی ہے اور کینسر کی جڑیں اپنی پھیلا دیتی ہیں نعوذ باللہ, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی جو جہاں پہ بت رکھا ہوا ہے, پھر آسان شیطان کے لیے ہو گیا نا, یہ جہاں پہ بت رکھا ہے کسی رکھا ہے, اسی کی عبادت کرو نا, پھر ان بتوں کو عبادت کی. اور یہ ہسٹری ہے بت پرستی کی, پتہ ہے کہاں سے بت پرستی آئی دنیا میں؟ یہ ہسٹری, اصل بت پرستی یہاں سے آئی ہے, چاہے انڈیا میں دیکھ لیں آپ, یہ بھگوان ان کے جو ہے جتنے رام کرشن جن کے بھی عبادت کرتے ہیں, ان سب کی ہسٹری, اصل ہسٹری بت پرستی کا کنسیپٹ آیا کہاں سے؟ یہاں سے آیا ہے. یہ جو پانچ بت تھے علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے, اس زمانے سے لے کے پھر آہستہ آہستہ یہ زہر پھیلتا گیا اور اس طرح سے معاشرے تباہ ہوتے گئے. الغرض, کاش کہ آج مسلمان توحید کو سمجھ لیتا جیسا کہ ابو جہل ابو لہب نے سمجھا تھا, توحید کے پیغام کو قرآن مجید میں سے, جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ختم پہ ختم کرتے جاتے, ایک بزرگ کہہ رہا تھا میں نے 100 ختم کیے الحمدللہ, قبر کا طواف آج تک نہیں چھوڑا, 100 ختم کیا تمہارے کام آئیں گے؟ ابھی تک قبر کی مجاوری کرتے ہو, ابھی تک قبر کا طواف کرتے ہو, ابھی بھی غیر اللہ سے مانگتے ہو, پکارتے ہو, تو یہ 100 ختم اور یہ 40 حج تم نے کیے, تمہارے کیا کام آئیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو 100 ختم کیے قرآن مجید کے, اس میں سے کچھ سمجھا ہے؟ کچھ سمجھا ہے؟ یا نماز تو پڑھتا ہے, نماز تو سمجھی ہے نا, اس کو بھی نہیں سمجھا ہے. کیوں؟ ارکان اسلام پانچ ہیں, سب سے پہلے رکن ہے کلمہ شہادت, اگر نہیں کلمہ شہادت تو باقی پھر اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید میں سے دعوت توحید کو نہیں سمجھو سے کچھ بھی نہیں سمجھا ہے, کیونکہ اساس لا الہ الا اللہ ہے. واپس آتے ہیں, دوسری بات یہ بھی حضور جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. آج کے درس میں دوسری بات, ویسے تو کئی مسئلے گزر چکے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ویقدمون ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ہدی کل احد, اور آگے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو کسی اور کے ہر راستے پر, سب سے مقدم ہے. شاہ مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں راستے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے, جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے, اور کسی اور کے راستے پر مقدم ہے عقائد میں, عبادات میں, اخلاق میں اور معاملات میں اور احوال میں اور ہر اعتبار سے, کیونکہ اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ الى آخر آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 153. وقوله اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 31. ان دو آیتوں میں یہ عظیم پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے, اتباع سنت, فاتبعونی حببکم اللہ, میرے اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. دیکھیں اللہ سے محبت کی ہم سب دعوے دار ہیں, ہر کلمہ پڑھنے والا شخص دعوے دار ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, بلکہ یہود و نصارہ بھی کہتے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن سچا کون ہے محبت میں؟ وہ یہودی سچا اللہ کی محبت میں جس نے کس کی اتباع کی؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ قید لازم ہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو بھی نبی اللہ نے بھیجا ہے اس نبی کی اتباع, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تا قیامت جب تک اتباع اللہ تعالیٰ کے آخر نبی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ممکن ہی نہیں ہے. اتباع لازمی ہے. اچھا اتباع کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سورت انعام کی آیت 153 میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا, بے شک میرا یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اچھا باقی راستے کیا ہیں؟ ہاں یہ سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, بس اسی کی اتباع کرو, اتباع سنت. اچھا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فتفرق بكم عن سبيله, باقی راستے جتنی بھی ہیں یہ وہ راستے جو آپ کو اس راستے سے جدا کر دیں گے, دور کر دیں گے, ان تمام راستوں کی اتباع, ان تمام راستوں کو چھوڑ دینا ہے. سب سے آگے, سب سے پہلے جو طریقہ ہے, جو راستہ ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا. ولہذا پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ولہذا سموا اہل الکتاب والسنۃ, اس لیے انہیں کہا جاتا ہے اہل کتاب اور اہل سنت. ایک نئے لفظ آپ پہلی دفعہ شاید سنا ہوگا آپ نے, اہل سنت کو اہل سنت کہا جاتا ہے, اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے, اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے, اہل اثر بھی کہا جاتا ہے, اہل الکتاب والسنہ بھی کہا جاتا ہے. کبھی سنا ہے؟ اہل القرآن والسنہ بھی کہا جاتا ہے. اہل القرآن اکیلا نہیں, اہل القرآن والسنہ یہ قید لازمی ہے, کیونکہ ایسے بدعتی گروہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو صرف قرآن کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں ہم قرآن یا اہل قرآن ہیں, جبکہ اہل قرآن آپ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اہل سنت کے ساتھ نہ ہوں. منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن کہتے ہیں. کیا سچے ہیں؟ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. اہل قرآن ہوتے تو اہل سنت بھی لازمی ہوتے اور حدیث کا کبھی انکار نہ کرتے. یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولہذا یہ لام تعلیل کے لیے, یعنی اسی بنیاد پر, اسی وجہ سے, کس وجہ سے, کیونکہ آگے کرتے ہیں, مقدم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے راستے کو, طریقے کو اور سنت کو. اس لیے اسی بنیاد پر, اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے اہل الکتابی و سنہ, کیونکہ دونوں کی تصدیق کرتے ہیں, دونوں کو لازم پکڑتے ہیں, دونوں کو تمام چیزوں پر مقدم کرتے ہیں اور آگے کرتے رہتے ہیں. اور جسے مخالفت کی کتاب اور سنت کی اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اہل کتاب اور سنت میں سے, تو ایسے شخص جھوٹا ہے, کیونکہ اگر وہ کتاب اور سنت, اہل کتاب اور سنت میں سے ہوتا تو لازم اسے پکڑتا اور اس پہ عمل بھی کرنا کرتا ہوتا. لن من کان من اہل شیئن, اگر کوئی شخص کسی چیز کا اہل ہے یا اپنے نسبت اس کی طرف کرتا ہے, لابد ان یلزمہ ویلتزم بہ, تو یہ لازمی اس کے اوپر کہ اسے یلزم ہوں یعنی لازم پکڑے, ویلتزم بہ اس پہ عمل پیرا بھی ہو. لزوم قول سے ہوتا ہے اور اقرار سے ہوتا ہے اور فعل سے بھی ہوتا ہے. لازم پکڑنا, اسے قبول کرنا ہے اور پھر قبول کرنے کے بعد, اسے منعن سے تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. اگر کوئی شخص قبول تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا, تو ایسا شخص جو محض دعوے دار ہے اور جھوٹا ہے, اس نے قبول ہی نہیں کیا ہے. اچھا, جو اگلا لفظ ہے وہ سب اہل الجماع, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اہل جماع بھی ان کو کہا جاتا ہے, لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة, کیونکہ جماعت جو ہے, الجماعة اجتماع کو کہتے ہیں, یا لفظ اجتماع سے لیا گیا ہے, اور اس کے ضد ہے تفرقہ کرنا اور فرقہ فرقے میں بٹ جانا. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جماعة جو اسم مصدر ہے, اجتمع اجتماع اجتماعا وجماعة, یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ جماعة کا کہتے ہیں اہل سنت والجماعة. اب یہ لفظ جماعة کا کہاں سے آیا ہے, یہ بیان کر رہے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جماعة اسم مصدر ہے, اجتمع اجتماع اجتماعا وجماعة, اسے لیا گیا ہے. جماعة اجتماع ہی کو کہا جاتا ہے, اہل جماعة اہل اجتماع ہی ہوتے ہیں, کیونکہ سنت پر مجتمع ہوتے ہیں, سنت پر جمع ہوتے ہیں, سنت کو لازم پکڑتے ہیں سب مل کر. فمعنی اہل جماعۃ اہل الاجتماع, لأنہ مجتمعون علی السنة, سنت پر جمع ہوتے ہیں. متعلفون فیها, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں اسی سنت کی بنیاد پر. لا یضلل بعضهم بعضا, ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے اور نہ ہی کرتے ہیں. ولا یبدع بعضهم بعضا, ایک دوسرے کی تبدیع بھی نہیں کرتے, بخلاف اہل البدع, اہل البدعت کے برخلاف. اہل البدعت کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو گمراہ بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کی تبدیع بھی کرتے رہتے ہیں, اور بدعت پر کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا, اتفاق صرف سنت میں ہو سکتا ہے, یاد رکھے قاعدہ. اس لیے اہل الجماعۃ کہتے ہیں اہل سنت کو, اہل بدع کو کہتے ہیں اہل الفرقہ اہل التفرقہ, کیونکہ بدعت ہمیشہ توڑتی ہے, کبھی جوڑ نہیں سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں بدعتیوں کو, اگر بدعتی صحیح ہوتے اور سچے ہوتے تو پھر ایک ہی جماعت ہوتی, مختلف جماعتیں نہ ہوتی. جو اہل التصوف ہیں, صوفے کو دیکھ لیں آپ, کتنے فرقے ہیں, نقشبندی ہے, قادری ہے, سہروردی ہے, چشتی ہے, پھر رفاعی ہے, احمدی ہے, پھر تیجانی ہے. اب چل جتنی مختلف شہر میں چلے جائیں گے نا, ملکوں میں, اتنی آپ کو فرقے نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ ایک کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم, کوئی بنیاد نہ ہو, ترازو نہ ہو تولنے کے لیے, کیا صحیح کیا غلط ہے. اگر آپ ترازو کے بغیر ٹماٹر ہی خرید لیں, آپ بھی لیں میں بھی لوں تو ہم لیں, اور ایک کلو کا اندازہ لگائیں کہ بغیر ترازو کے فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کب ہم برابر ہوں گے سب اپنے دعوے میں سچے ہو گئے, ایک ہی کلو ہم نے لیا ہے, جب ہمارے پاس کوئی ترازو ہوگا تولنے کے لیے. بدعتی کے پاس کوئی ترازو ہوتا ہے؟ جب سنت تو ہے نہیں اس کے پاس, تو پھر قیاس والے اندازے ہوتے, اور اندازے میں تو ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے, اور اختلاف ہمیشہ بدعت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, اگر ان فرقوں میں کوئی خیر ہوتا, جیسے وہ کہتے ہیں یہ فرقے ایجاد کیے ہیں سلوک کے لیے, اخلاق کے لیے, ادب کے لیے.
اچھا,
کیا ابو بکر صدیق کا کوئی فرقہ تھا؟ فرقہ صدیقی جانتے ہیں آپ؟ سنے کبھی فرقہ صدیقیہ؟ نہیں, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. سوچ سمجھ کے جواب دیں. اچھا, سید عمر کا کوئی فرقہ تھا؟ فرقۃ العمریہ یا خطابیہ. سید عثمان کا؟ فرقۃ العثمانیہ یا عثمانی فرقہ. سید علی کا کوئی فرقہ؟ ہاشمی فرقہ, حسینی فرقہ یا علوی فرقہ کوئی تھا؟ یہ کون ہیں چار امت کے اولیاؤں کے سردار؟ ہمارے معنی ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہ اللہ کو ولی ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی بزرگ ہے. اتفاق ہے نا؟ ان کا بھی اتفاق ہے نا, مخالفین کا بھی اتفاق ہے نا. انہوں نے فرقے کیوں نہیں بنائے؟ اگر ان فرقوں میں خیر ہوتا تو اللہ کی قسم آج فرقہ صدقیہ ہوتا, ہم بھی پیروی کرنے والے ہوتے. جب نہیں تھا اس زمانے, بہترین زمانے میں نہیں تھا, ضرورت بھی نہیں تھی. کیونکہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدے میں, عبادات میں, اخلاق میں, سلوک میں, تمام معاملات میں کیا تھے؟ سنی تھے, اتباع سنت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے, پیروی کرتے تھے. ان کے نماز نبوی, ان کے حج نبوی, ان کے جہاد نبوی, ان کے عقیدہ نبوی, ان کے اخلاق نبوی, ان کا سلوک نبوی, ان کے آداب نبوی. انہیں جو تعلیمات آگے دی ہیں تابعین کو, کیا تعلیمات دی ہیں؟ کوئی اپنا فرقہ بنا کے تعلیم دی ہے؟ یہ صدیقی فرقہ ہے, اسے آپ نے اپنانا ہے, اسی پہ آپ نے عمل پیرا ہونا ہے, یہ عمر فرقہ ہے, یہ عثمانی فرقہ ہے, ایسا کوئی تھا؟ یہ نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مجتمع تھے کس چیز پر؟ سنت پر. اسے سن و جماعت کیوں کہتے ہیں؟ سنت ہے تو جماعت بھی ہے, سنت نہیں ہے تو جماعت بھی نہیں ہے. بدعت ہے تو تفرقہ بھی لازمی ہوگا. جب بعد میں بدعتی گروہ آہستہ آہستہ آئے ہیں تو پھر تفرق بھی پیدا ہوتا گیا. ہر گروہ کہتا میں فلان سے اچھا ہوں. اگر جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن دعوے سب کے ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں. وہ سب یہ دعوے کرتے کہ خواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے یہ حکم دیا, یہ پیغام دیا, یہ طریقہ دیا اور یہ ورد دیا. کوئی درود لے کے آتا ہے نیا, کوئی ذکر نیا لے کے آتے ہیں. واللہ اگر اپنے جات کا ذکر اچھا ہوتا تو پھر صحابہ سے زیادہ سمجھدار, زیادہ علم رکھنے والے, زیادہ متقی پرہیزگار کوئی تھا نہیں. اور صحابہ کے سرداروں میں بات کریں, سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر ذکر ایجاد کرنا چاہتے تو کر لیتے نا. سید ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نماز میں رب سے مانگنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کیا مانگوں. نماز میں دعا کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں رب سے کیا مانگوں. تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے, اب یار جو مانگنا چاہ پر کوئی طریقہ بنانے. کیا تعلیمات دی؟ دیکھیں پیاری, واللہ پیاری حدیث ہے. اور سنت تشہد میں, جب تشہد میں آپ تشہد پڑھ لیں, درود ابراہیم پڑھ لیں, پھر آپ جو چاہیں دعا میں سے جو چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. اس میں تین دعائیں بڑی پیاری ہیں, یہ سمجھے کہ نبوی تحفہ ہے آج کے درس میں, نوٹ کر لیں اور کبھی چھوڑنا نہیں ان چیزوں کو. کیا تعلیمات دی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي واغفر من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. کتنے پیارے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق, یعنی صدیق هذه الامه. الفاظ دیکھیں, اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اگر ابوبکر صدیق ظلم کثیر کرنے والے تو پھر ہم کو ہماری کیا حیثیت ہے بتائیں ذرا؟ ہم کتنے گناہ, ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ ابتدا دعا کی کس چیز سے ہے؟ رب کے سامنے ذلت اور انکساری ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی رب سے؟ مانگا بعد میں ہے, ابتدا کس چیز سے کی؟ الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. مغفرت بعد میں, دیکھیں مغفرت کا لفظ بعد میں, پہلے کیا ہے؟ اپنی حقیقت بیان کرنا کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، انبیاء جیسے کون ہیں دنیا میں، سب سے افضل الاطلاق، سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اور اس انبیاء میں سے سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب بکر صدیق کو تعلیم دیتے ہیں، ابو صدیق یہ کہا کرو نماز میں، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہ اپنے اعتراف ہے، چاہے گناہ چھوٹا سے چھوٹا ہم سے اچھے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا ظالم تھا تو اس لیے کہا نا، روافض کیا کہتے ہیں بیچارے نا، کس نے سچ کہا ہے، عمائم علی بہائم، جو سر پہ جو پگڑے ہوتے ہیں نا انسانوں کے سروں پہ نہیں ہے، کیونکہ سر میں کوئی کھوپڑی میں کوئی عقل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ علیہ السلام فرماتے ہیں، کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار، جملوں کو انڈر لائن کریں، کیا سب سے بہترین خطا کار بھی ہوتے ہیں، کبھی سنا ہے آپ نے، وہ خیر الخطائین، سب سے بہترین خطا کار، یعنی خطا بھی کریں سب سے بہترین گنہ گار. ارے گناہ تو برے ہوتے ہیں، سب سے بہترین کیسے ہو سکتے ہیں، سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گنہ گار کون ہیں، التوابون، توبہ کرنے والے، تائبون. اچھا لفظ تائبون یا توابون کیا فرق ہے دونوں میں؟ تائبون ایک دفعہ توبہ کی ہے، اسم فاعل ہے، توابون بار بار توبہ کرنے والے، کیونکہ بار بار گناہ ہو جاتے ہیں. یہ وسیع رحمت رب کریم سبحانہ و تعالیٰ کی یاد پڑھتے، پرانی بات ہے، 8-10 سال گزر گئے ہوں گے، ایک ٹیلی فون آیا اور کافی پریشان شخص تھا، لڑسا میں بہت پریشان ہوں، آپ میری ہیلپ کیجیے. میں کہ خیریت کیا ہو گیا؟ نہیں میرا سینہ بہت تنگ ہے، میں بہت بڑا گنہ گار بندہ، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں دنیا تنگ ہوگی میرے لیے، میں پتہ نہیں سوچ رہا ہوں خودکشی کروں کیا کروں. میں کہ اللہ رحم کرے، کیسی بات کر رہے ہو، تو اور گناہ ہے، تو آپ گناہ سے نکلنا چاہتے تو اور گناہ کیسے سوچ رہے ہیں؟ تو آپ پریشان نہ، نہیں میں بہت بڑے گناہ میں نے کیے، لگتا ہے بس میرے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. میں کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تو؟ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں بہت پڑھ. میں کہ یوں بتاؤ کتنے قتل کیے ہیں تم نے؟ وہ ذرا خاموش ہو گئے. جی میں نے کہا کتنے قتل کیے آپ نے؟ نہیں نہیں میں نے قتل کوئی نہیں کیا. میں نے کہا پھر اتنی بڑی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں نہیں میں نے گناہ بولے قتل تو میں نے نہیں کیا. میں کہ سنو پھر یہ حدیث، سے بخاری کے حدیث میں آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کا سینہ تنگ ہوا، اس نے سوچا کہ میں توبہ کروں، لوگوں سے پوچھا، اور ہر کسی ایر غیرت سے نہیں پوچھا جاتا، دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو اس کا حق رکھتا ہے، تاکہ تمہیں صحیح گائیڈ کرے، صحیح رہنمائی کرے. تو لوگوں سے پوچھا، چلتے پھرتے کسی سے، کسی نے کہا فلاں کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بزرگ ہے، تمہیں رہنمائی کرے گا. وہاں پہ چلا گیا چنانچہ، تو اسے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم قاتل ہو اور وہ بھی 99 قتل، جا کرے کوئی توبہ نہیں ہے. کہ اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے، پکڑ کے اسے بھی قتل کر کے 100 پورے کر لیے. اب 100 قتل ہو گئے اس بندے سے، پھر پریشان ہوا، دل میں تڑپ ہے، کوئی خلاصے کا کوئی راستہ ہے، کہیں سے کوئی توبہ، کہیں سے کوئی راستہ مل جائے. تو پھر پوچھا کسی سے، کسی نے کہا یار فلان شخص عالم ہے، دیکھ حدیث کے الفاظ دیکھے، عالم ہے، اس کے پاس آپ جائیں، وہ تمہاری ضرور رہنمائی کرے گا. وہاں پہ چلا جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا توبہ کا امکان ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا اس عالم، دیکھیں علم کا ہمیشہ نور ہوتا ہے. اس عالم نے کہا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، تم توبہ کرو سچے دل سے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. میرے 100 قتل معاف ہو جائیں گے؟ ہاں 100 قتل بھی معاف ہو جائیں گے تیرے، بشرط کہ سچی توبہ کرنی ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے اس ماحول میں واپس نہیں جانا جہاں پر تم نے قتل کیے ہیں، فوراً اس ماحول چھوڑو اور فلان جگہ پر جاؤ، وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، اس بستی میں، اس جگہ پہ، وہاں پہ چلے جاؤ. اس بندے کی سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وہ جو اس شخص کے گھر سے باہر نکلا ہے وہ اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، وہ فوراً اس طرف اپنا رخ کر کے چلا گیا ہے، یعنی پچھلی زندگی میں مکمل کانٹا لگا دیا ہے، ادھر جانے نہیں ہے، ادھر جانا ہے گھر ہے میرا کوئی رشتہ دار ہے کچھ بھی ہے، اسے فوراً چھوڑ دیا ہے، وہ شخص وہاں پہ چلا گیا. اچھا جب وہاں پہ چلے گیا راستے میں اللہ کی حکمت ہے اسے موت آ گئی راستے میں، وہ بندہ مر گیا. اب روح قبض کرنے کے جو فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، اب عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے. کہ وہ بتائے حدیث میں آیا ہے جب انسان مرتا ہے تو مومن جو ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو سفید خوبصورت خوشبودار کفن ہوتے ہیں، پھر فرشتے اسے لے کے جاتے ہیں آسمان کی طرف. اگر وہ بدکار کافر ہو تو پھر اس کی روح جو ہے وہ بدبودار حروت کانٹے دار کفن ہوتا ہے بدبودار، اس میں جہنم کے فرشتے عذاب فرشتے لے کے جاتے ہیں. تو فرشتے اب آ گئے اس کی روح لینے کے لیے. اب فرشتے میں جھگڑا ہو گیا، عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے، یہ جہنمی ہے. اور رحمت کے فرشتوں نے کہا جو جنت سے آئے، نہیں اسے توبہ کی، اسے ہم لے کے جاتے ہیں. اب فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ نازل کیا ہے، قاضی سن قبضے دے کے قاضی فرشتہ، فیصلہ کرنے کے لیے کہ دونوں میں سے کون لے کے جائے گا اس بندے کی روح. ابھی وہ فرشتہ زمین پر نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے، دیکھو نا کن فیکون ہوتا ہے، زمین کو حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. جو فرشتہ نازل ہوا اس نے فیصلے کے لیے کہا کہ ہم زمین کو ماپ لیتے ہیں، اگر جو اگر جو اگر اس شخص کی جہاں پر یہ وفات ہوئی ہے یہ اہل جو اچھے لوگوں کی بستی ہے ان کے زیادہ قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے، اگر ابھی دور ہے اور برے لوگوں کے جو زمین جہاں سے آئے ہیں وہ قریب ہے تو اسے پھر عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. انہوں نے جب حکم دیا تھا زمین تو قریب ہو گئی اور جو رحمت کے فرشتے وہ لے کے گئے. ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص جب زمین پہ گرا مر رہا تھا، آخری سانسیں تھیں اسے، اور اس نے زمین پر ایسے سینے پہ گھسیٹ کر اسے آگے 2-3 دفعہ اس نے ہمت کی کوشش کی ہے کہ تھوڑا اور آگے ہو جاؤں اس اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، دل کی تڑپ دیکھیں اور سچی توبہ کی آپ نشانی دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں. اب آخری وقت میں اس کے پاس عذر تو تھا، میں مر رہا ہوں، توبہ میں نے کر لی ہے بس، لیکن جتنی وہ کر سکتا ہے، دیکھو فتقوا ما استطعتم، آخری حد تک آخری وقت میں اسے ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ کہیں رب اسے ناراض نہ ہو جائے، میں رب اسے راضی ہو جائے کسی طریقے سے، کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، 100 قتل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ عمل بہت پسند آیا، ایک تو توبہ اس نے کر لی تھی، پھر یہ اس کا آخری وقت میں یہ اس نے 2-3 دفعہ ہمت کر تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کی، جبکہ اس کا جسم جواب دے، اس کے پاؤں اس کے ہاتھ سب جواب دے چکے تھے. اب آخری جب سینہ تھا اس کا، یہاں پر تھوڑا سا دھکا اس نے 1-2 دفعہ لگایا، زور لگایا، اسے گھسیٹنے کی کوشش کی زمین کے اوپر، تھوڑا سا کتنا ہوگا، 1-2 سینٹی آگے ہوگا، 1 ملی میٹر آگے ہوگا، کتنا ہوا ہوگا. اللہ کو وہ بھی پسند ہے، چنانچہ اسے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں اور اس کی مغفرت بھی. الغرض میں نے شخص کو کہا کہ اس 100 لوگوں کے قاتل اللہ نے مغفرت کر دی، اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم نے کتنے قتل کیے ہیں؟ وہ تھوڑا خاموش ہوا، پھر رونے لگا کہ الحمدللہ اللہ کو رضائے خیر دے، میں بہت پریشان تھا. میں کہے سچے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور جس ماحول میں تم رہتے ہو جہاں پر تم نے گناہ کیے اس ماحول کو چھوڑو. تو تب جا کے الحمدللہ اسے تسلی ہوئی. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہم سب گنہ گار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. تو اصل بات یہاں سے آئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں صدیق هذه الامة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہم سکھائیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سو کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا، فاغفر لی، بس میرے مغفرت ہو، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مغفرت من عندک، تیرے طرف سے مغفرت، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، فانه لا فانک انت الغفور الرحیم، تو ہی خوب مغفرت کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. یہ پہلی دعا ہے. دوسری دعا تشہد میں سلام سے پہلے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد کون سی ہے؟ مسیح الدجال سے بچنے کی بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن فتنة قبر، من شر فتنة المسیح الدجال. اچھا اور یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں حدیث میں بہتر حدیث جیسے سے کوئی حدیث کا ہونا چاہیے، محیا و مات کی زندگی و موت کا فتنہ، پھر قبر کا ہے اور پھر دجال کا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. ایک روایت میں بھی ہے، بس مغرب روایت میں آیا ہے. اچھا تیسری دعا سلام سے پہلے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ ان احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کر. دیکھیں کتنا شرف ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بھی کہتے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کتنا بڑا شرف ہے. نماز کو ختم کرنے سے پہلے یہ الفاظ کبھی نہ چھوڑنا، اللهم اعنی على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اعنی، اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. کس چیز کی مدد فرما؟ على ذکرک، کہ میں تیرا ذکر یعنی ذکر کا حق ادا کروں، اور اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں ہم، مسکین حقیر فقیر ہے نا، ہماری یہ حقیقت ہے. جب اللہ کی مدد کی چیز میں آ جائے نا، پھر اس میں ہمیں تقویت اور طاقت ملتی ہے. اللهم اعنی على ذکرک و شکرک، تیرا شکر کرنے کے حق ادا کرنے میں، و عبادتک یا و حسن عبادتک. اور عبادت میں حسن و جمال کب ہوتا ہے؟ جب وہ عبادت سنت کے مطابق ہو اور اخلاص اس میں مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور عبادت کا حق ادا کرنا ہو. جب آپ ہر نماز کو ختم کرنے سے پہلے آپ سلام سے پہلے دعا کرتے ہیں، آپ کی اگلی نماز کیسے ہوگی؟ کیا خیال ہے نماز کے بعد کے اذکار کیسے ہوں گے؟ آپ کا شکر کیسا ہوگا؟ آپ کی تمام عبادات اس نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیسی ہوں گی؟ کیوں مضبوط ہوگی، اچھی ہوگی کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب سے کیا مانگا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اے اللہ میری مدد فرما، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تین تحفے دیے آج میں نے، نبوی تحفے ہیں. تشہد کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، دیکھیں جلد بازی نہ کیا کریں. بعض ساتھی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ سر پہ تلوار لٹکی ہوتی ہے، ابھی گرنے والی ہے تلوار، جلد بازی کی، یہ شیطان کا بیکاوا ہوتا ہے. آپ بیٹھیں تشہد میں، آرام سے بیٹھیں، دنیا کہیں نہیں گئی، دنیا کہیں جاتی نہیں ہے. آپ دو منٹ، آپ کو مزید ایک منٹ تین منٹ کر لیں آپ، جبکہ تین منٹ ہوتے نہیں ہیں. تشہد پورا پڑھنے کے بعد ان تین دعاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہ تین ابھی بتائیں میں نے. تین منٹ لگتے ہیں ویسے، ایک منٹ نہیں لگتا میرا خیال ہے. اچھا تشہد پڑھ لیا آپ نے، تشہد سے مراد التحیات اللہ وسط میں پورا پڑھ لیا، تحیات جسے تشہد بھی کہتا ہے، تحیات پڑھ لیا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نماز ہو گئی؟ ہو گئی، لیکن کتنی خیر سے محروم ہوئے. اب دیکھیں دوسرا شخص وہ پڑھتا ہے، اب درود ابراہیم کے بعد وہ پھر آگے بھی دعا پڑھتا ہے، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كمال هنا فير، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب النار، وفتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، قبر، عذاب النار، جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. اب چار چیزوں کی طرف سے پناہ مانگ لی ہے، عذاب قبر، فتنة القبر، فتنة ہے، آزمائش ہے، اللہ کی پناہ میں آپ آ گئے ہیں، موت آ گئی ہے، عذاب قبر سے بچاؤ کا ایک ذریعہ تو ہے، جہنم کے عذاب سے، پھر زندگی کے فتنے سے، محیا ممات موت کے وقت کے فتنے سے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے شر المسیح الدجال. یہ بھی ہو گیا، پھر سلام سے آخر میں اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اب چاہے تو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، غیر یتین بھی آپ کر لیں، تو بہت پیارا اور عظیم تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور کوشش کریں، نوٹ کریں، اور آج سے یہ ذکر، یہ پیارے اذکار تشہد میں پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ دو پوری نماز میں دو جگہیں جہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں. ایک ہے سجدہ اور دوسرے تشہد. کیا ہوتا ہے؟ سلام سے پہلے تشہد کے بعد درود ابراہیم کے بعد اور سلام سے پہلے. یہ دو جگہیں جہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں. رکوع میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے. قیام میں مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں. کون سے دعا؟ ایک تو وتر. وتر کے علاوہ وتر میں تو مانگ سکتے دعا قنوت ہے. وتر کے علاوہ دعا استفتاح. دعا استفتاح جب نماز سے ہم شروع کرتے ہیں. کتنی کی دعائیں میں نے بتائی ہیں پہلے؟ پانچ قسم کی دعائیں. کتنی یاد ہیں؟ دعا استفتاح جانتے کیا ہے؟ جب نماز شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر. استفتاح کہتے ہیں اوپننگ کو, استفتاح فتح کرنے کو. جب نماز شروع کرتے ہیں نماز, جو معروف ترین دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ایک ہے. اس کے علاوہ چار اور ہیں تقریبا, اور خاص طور پہ صلاۃ اللیل میں. عام نماز میں تو دو ہیں, ایک تو یہ, دوسری اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقی من خطایا کما نقی ثوب الابن من الدنس, اللہم اغسل من خطایا بالماء والثلج والبرد. دیکھیں شاید سننے کے لیے مشکل ہو, بعض ساتھی پریشان ہو رہے ہیں. آپ ریپیٹ کریں گے دو تین مرتبہ, دس مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. شروع میں مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ نئی چیز ہے, اگر آپ پڑھتے رہیں گے پھر. پھر صلاۃ اللیل میں بہت پیاری دعائیں ہیں. ایک میں 70 جملہ ہے, ایک میں 22 جملہ ہے, اور ایک میں تقریباً 10 جملے ہیں. یہ تھوڑی ان سے لمبی ہیں لیکن بہت آسان. پہلے میں وقت کافی ہو چکا, میں بتا دیتا آپ کو. بڑی پیاری دعائیں صلاۃ اللیل میں. اچھا پڑھنی کب ہے؟ دونوں دعائیں استفتاح ایک نماز میں نہیں پڑھ سکتے آپ. تنوع کریں, کبھی یہ پڑھیں, کبھی وہ پڑھیں, کبھی وہ پڑھیں. اور صلاۃ اللیل میں تو کیونکہ وقت بھی زیادہ ہوتا ہے تو ابتدا میں کون سی پڑھنی. اچھا وتر میں بعض علماء کے تو وتر کی خاص, پھر وتر کی بات مجھے یاد آیا. وقت کیا ہوا, ٹائم کیا ہوا؟ اچھا ٹائم بھی ہو گیا. اچھا وتر کا جو ہے اسے واجب لے رہے ہیں, آج کا واجب. اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کا طریقہ کیا تھا؟ دوسرا سوال, ان میں سے میں نے کتنے پہ عمل کیا ہے؟ دوسرے سوال جواب تو میں خود جانتا ہوں, اپنے محاسبے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں. سوال اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے نماز کا کیا طریقہ تھا, کیسے پڑھتے تھے؟ آپ جانتے ہیں وتر ایک رکعت بھی ہوتی ہے, تین بھی ہوتی ہے, پانچ بھی ہوتی ہے, سات بھی ہوتی ہے, نو بھی, گیارہ بھی ہوتی ہے. واجب کیا ہے پھر؟ بتا تو دیا میں نے. واجب کیسے پڑھتے تھے؟ دلیل کے ساتھ. دلیل چاہیے نا پھر, تو کیسے پڑھتے ایسے تو بتا دیں گے آپ. ٹھیک ہے نا, اگلے درس میں انشاءاللہ وہ دلیل دیکھیں گے اور اسے اگلے درس میں پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیں گے. یہ وہ سنتیں ہیں جسے کہتے ہیں سنت المہجورہ, جسے حاجر کر دیا گیا, چھوڑے ہوئے سنتیں ہیں. اور جب آپ چھوڑے ہوئے سنت پہ عمل کرتے ہیں اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. اور کر کے دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. 11 رکعت ایک ساتھ پڑھنا فطر, 11 رکعت سے کیا مراد ہے آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ پتہ چلے گا آپ کو کیسے پڑھی جاتی ہے 11 رکعت
ایک سلام سے.
سبحان اللہ, سوچیں آپ اللہ اکبر آپ نے کیا ہے. شروع ہو گئے 11 رکعت تک آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر آپ نے آخری دفعہ آخر میں سلام پھیرا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا کہاں پر رکے ہیں, میں جملہ پورا کر لوں. پیشہ صاحب فرماتے ہیں وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمى وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسم لنفس القوم المجتمعين, اور لفظ جماعت جو ہے یہ جمع ہوئے لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. جو لوگ جمع ہوتے اسے جماعہ کہتے ہیں. اب دوسرا استعمال ہے کیونکہ جو جماعت کا لفظ ہے عرف ہے ان لوگوں کے لیے جو جمع ہو چکے ہوں. عربی زبان ہو تو جماعت کہتے ہیں, اردو میں تو آسان ہے. عربی لفظ اجتماع ہے, اجتماع سے جماعہ کیسے ہوا ہے یہ بتا رہے ہیں. اردو میں تو ہم جماعت ہی کہتے ہیں نا. عربی میں اجتماع سے جماعت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس میں گرامیٹیکل کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے. عربی زبان کی خوبصورتی ہے، جو روٹ لفظ ہوتے ہیں نا اس میں سے باقی لفظ نکلتے ہیں، جو بنیاد ہوتی ہے اس پہ جو بھی آپ تبدیل کرتے ہیں اس پہ ضرور آپ کے پاس قاعدہ قانون ہونا چاہیے، ایسے نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں جماعت ہو گیا اردو میں جماعت، اب لفظ اجتماع ہے، جب جمع تو اجتماع ہوتا ہے نا عربی میں، اس بار جماعت تم نے بھی کیسا بنا لیا، اہل الجماع. اصل یہ بحث چل رہی ہے نا، اہل الاجتماع لفظ تھا، اہل الجماع کیسے بنا؟ جماع اجتماع سے لفظ جماعہ ہے، اور عرفاً جب جماعہ بن گیا ہے، جماعہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مجتمع ہوں، القوم المجتمعین کو جماعہ کہا جاتا ہے عرف میں، اس لیے اسے مقدم کر کے کہا گیا ہے الجماعہ. اور پھر مصنف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مصنف نے جو بات فرمائی یعنی شیخ ابن تیمیہ الجماعہ میں، جب کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ معطوفۃ علی السنہ، جماعہ جو ہے سنت پر معطوف ہے، اس لیے سمو اہل جماعہ کہا، ولم یقل سمو جماعہ، جماعہ نہیں بلکہ اہل الجماعہ. تو اہل جماعہ جماعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ ہیں یا اہل الجماعہ ہیں، مختلف نام آ گئے ہیں، اہل السنہ والجماعت بھی ہیں، اہل الجماعہ بھی ہیں، اہل الکتاب بھی ہیں، اہل کتاب السنہ، اہل کتاب السنہ، اہل السنہ، اہل الجماعہ اور جماعہ اور سنہ والجماعہ، کنفیوز نہ ہو. اور شیخ صاحب یہ فرما رہے کہ یہ الفاظ مختلف ہیں، یہ الفاظ کہاں سے ہیں کیسے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اب اہل الجماعہ ہیں یا جماعہ ہیں، دونوں لفظ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الجماعہ فی الاصل الاجتماع ہے، فاہل الجماعۃ یعنی اہل الاجتماع، لیکن نقل اسم الجماعۃ الى القوم المجتمعین نقلا عرفیا، تو اسے جماعہ جو ہے نقل عرفی کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں پہ رکتے، اگلے درس میں الاجماع پر پیاری ہیڈنگ فرماتے ہیں، والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. اور اجماع جو ہے اب جماعہ ختم ہو گیا، مکس نہ کرنا، اہل سنہ الجماعہ، جماعہ کے بعد اب اجماع کی بات آ رہی ہے، جماعہ وہ قوم جو جمع ہوئے جو سنت پر جمع ہوئے، اب اجماع کی بات آ رہی ہے، جو ماخذ دین ہے، جو سورس ہے دین اسلام کی، جو بنیاد ہے کتاب اور سنت کے بعد اجماع. تیسرا نمبر شیخ صاحب اجماع، اور اجماع هو الاصل الثالث، یہ تیسرا اصل ہے، الذي يعتمد عليه في العلم والدين، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، بنیاد بنایا جاتا ہے علم میں اور دین میں. اگلا درس یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.